أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ولادت باسعادت حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام طالبات گرامی و تمام راہروان راہ امامت و ولایت و امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہیں. الحمدللہ یہ باسعادت مناسبت و تقریب ہمیں میسر آئی ہے مہد علم، گہوارہ علم، سرزمین پاکستان پر خواتین کے لیے حوزہ علمیہ جامعہ ام الکتاب میں. سعادت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ عنایات و یہ نعمات عطا کی ہیں تاکہ علوم دینی و علوم الہی و علوم اہل البیت کے حاصل کرنے کے لیے ملک بھر سے طالبات و مخدرات اسلامی تشریف لائی ہیں اور اس راہ میں قدم رکھا ہے جسے سبیل اللہ، راہ خدا، راہ قرآن، راہ امامت و ولایت کہتے ہیں. آپ کو یہ ولادت بھی مبارک ہو اور یہ سفر کا آغاز بھی مبارک ہو آپ کو، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نعمات عطا کی ہیں ان پر خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی جنہوں نے دین خدا کو بچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے اپنی زمانہ امامت کے اندر سختیاں برداشت کی، مصائب جھیلے، جلاوطنی کا کٹھن مرحلہ طے کیا، شہادت کی حد تک امام نے دین کی راہ میں قیام کیا اور آخرکار اسی راہ میں جان بھی دے دی. امام افتم کی کئی اولاد تھیں، کثیر الاولاد تھے امام افتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیکن ان میں علی ابن موسیٰ امام رضا علیہ السلام کا ایک اپنا منفرد مقام تھا. امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو، یہ مناسب موقع ہوتا ہے امام کی پہچان کا، شناخت کا، اور خصوصیت کے ساتھ امام کی امامت کی معرفت کا موقع ہوتا ہے. اگرچہ پاکستان میں ہم لوگ عادت کر چکے ہیں کہ ہر مناسبت کو رسومات کے ذریعے طے کرنا، سوگ کی مناسبتیں ہوں تو ہم نے خود سے کچھ رسومات بنا رکھی ہیں وہ سوگ کے لیے ہیں، خوشی کا موقع آئے اور کچھ مناسبتیں ہم نے مخصوص بنا لی ہیں خوشی برپا کرنے کے لیے، اور جو مناسبت ہوتی ہے وہ فراموش ہو جاتی ہے کہ یہ مناسبت جو آئی تھی اس کے متعلق نہ آگاہی ہوتی ہے، نہ معرفت ہوتی ہے اور نہ ہی پہچان. لہذا آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آپ کی کتنی معرفت ہے، کتنی آشنائی ہے آپ کو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں، حتیٰ آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کس سن میں ولادت ہوئی اور امام علیہ السلام کس سن میں منصب امامت سنبھالا، کس تاریخ کو امام کی شہادت ہوئی، کس بادشاہ کے زمانے میں ہوئی، امام اپنی زندگی کے مختلف حصے کہاں کہاں بسر کیے، کتنا حصہ امام نے کس شہر میں اور کس علاقے میں بسر کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ عوام الناس کو سرے سے معلوم نہیں ہے، چونکہ عوام الناس فقط مجالس سے امامت اور اہل بیت کے بارے میں بات سنتے ہیں۔ مجالس پڑھنے والے عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے، فقط ان کے اندر تقریر کرنے کی مہارت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا، تاریخ سے آشنا نہیں ہوتے۔ آپ میں سے شاید بعضوں نے سنا ہو امام رضا علیہ السلام کے متعلق، ممبر سے کسی عالم سے یا عالمہ سے امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق کوئی گفتگو ممکن ہے آپ میں سے سنی ہو، لیکن یہ بات اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کہ اکثریت نے نہیں سنی ہو، ممبر سے بیان نہیں کیا گیا۔ اگر کسی نے بیان بھی کیا ہے تو کوئی خواب بیان کر دی ہوگی، کوئی زیارت کا کوئی واقعہ بیان کر دیا ہوگا، یا کوئی اور رسم بیان کر دی ہوگی۔ اسی وجہ سے عوام، خواتین اور مرد عقیدت رکھتے ہیں آئمہ سے، لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ امام رضا علیہ السلام سے ابھی آپ نے ترانہ سنا، فارسی میں سنا، آپ کو تو سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا اس میں، یہ چونکہ ان کو یاد نہیں ہے اردو کا ترانہ، فارسی میں پڑھ دیتے ہیں، اردو والوں کے سامنے اردو کا سرود پڑھیں، خود لکھیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن جب سامعین اردو ہیں تو آپ بھی اردو میں ان کے سامنے سارا کلام پیش کریں۔ یہ عقیدت تھی، اردو والا جو انہوں نے پڑھا کلام اس میں تھا کہ اپنے روزے پہ مجھے بلا لیں امام رضا علیہ السلام۔ اب یہ عقیدت ہے، عقیدت مند کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں امام کے روزے پر حاضر ہوں، امام کے مزار پر حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں وہاں پر، کس لیے جاؤں، روزے پر حاضر ہو کر کیا کروں، وہاں پر حاضر ہو کر اپنی منتیں طلب کروں، اپنی حاجتیں مانگوں، اپنے مطالبات پیش کروں امام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ امام کے صدقے میرے حاجتیں پوری کر دیں۔ یہ بات پوری تاریخ میں افسوسناک پہلو ہے کہ پورے دین کے اندر امامت وہ سبق ہے جو سب سے پہلے لوگوں نے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، یہ سبق یاد نہیں رکھا۔ ان لوگوں کو بھی یاد نہیں ہے جنہیں امامت سے عقیدت ہے، محبت ہے آئمہ سے، انہیں بھی امامت کی معرفت نہیں، چونکہ عقیدت ہی رکھی انہوں نے، محبت صرف رکھی لیکن معرفت نہیں حاصل کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر امام اپنی زندگی میں، حیات مبارکہ میں لوگوں کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سختیوں میں رہے، مصائب میں رہے۔ امت اگر امام کو نہ پہچانتی ہو، امامت کی معرفت نہ رکھتی ہو، اس کا خمیازہ امت کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ مصیبت امام پر آتی ہے، مشکل امام پر آتی ہے۔ تاریخ آئمہ میں آپ نے سنا ہوا ہے، اتنا اندازہ سب کو ہوگا آپ کو، کہ ہر امام مصائب فراوان ان پر ڈھائے گئے، حکومتوں نے ڈھائے اور گروہوں نے سختیاں کی۔ ان سختیوں کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ امامت سے آشنا نہیں تھے، امامت کے مکتب سے آشنا نہیں تھے، امامت سے دور تھے۔ کسی دور میں بھی آئمہ کے ساتھ وہ تعلق لوگوں نے نہیں رکھا جو ایک امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس طرح آج لوگ امام کے مزار پہ جاتے ہیں حاجتیں مانگنے کے لیے، امام کے ساتھ تعلق تو حاجتیں مانگنے کا نہیں ہے، کہ امام اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ جس کی جو حاجت پوری نہیں ہوتی وہ امام کے پاس جائیں، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر اس لیے بنایا ہوتا تو ان کا عنوان امام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امام، لیڈر، پیشوا، رہنما، سرپرست، حاکم، صاحب اختیار، زمامدار، اس کو حاکم کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے امت کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، امت کی ہدایت کا کام ان کے سپرد کیا ہے کہ آپ نے امت کی ہدایت کرنی ہے، اور امت کو کہا ہے کہ آپ نے اس امام کی اطاعت کرنی ہے، اس کا فرمان ماننا ہے، اور جو کچھ یہ کہے اس کے مطابق چلنا ہے آپ نے. ایسے نہیں ہوا، لوگوں نے اطاعت امام کی نہیں کی، اطاعت اپنی کی، اپنی مرضی کرنا، صرف حاجتیں امام سے طلب کرتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں. مثلا حاجت کیا مانگنی ہے یہ بھی امام سے نہیں پوچھتے، حاجتیں خود لکھتے ہیں. آپ نے نیما شعبان کو بعضوں نے اعمال کیے ہوں گے، عریضے لکھے ہیں، لکھتے ہیں یعنی شعبان کو، 15 شعبان کو لکھے یا نہیں لکھے؟ لکھے، بہت ساروں نے لکھے ہیں عریضے. ایک کاغذ تقسیم کیا جاتا ہے یا خود سے حاجتیں لکھ کر پھر اس کو آٹے میں بند کر کے دریا میں، نہر میں، کسی پانی میں ڈال دیتے ہیں. یہ حاجتیں کون بتاتا ہے کہ کیا حاجتیں لکھو اس میں؟ ہم خود بوڑھے ہوتے ہیں تو بوڑھوں والی حاجتیں لکھتے ہیں، جوان جوانوں والی حاجتیں لکھتے ہیں، عورتیں عورتوں والی حاجتیں لکھتی ہیں، مرد مردانہ حاجتیں لکھتے ہیں. اس میں کوئی موبائل لکھتا ہے، کوئی چوڑیاں لکھتا ہے، کوئی انگوٹھیاں لکھتا ہے، کوئی جوڑا لکھتا ہے، کوئی کیا لکھتا ہے، اور یہ اپنے امام کے لیے یہ حاجتیں پیش کرتے ہیں. امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی حاجت طلب کرنی ہے تو وہ بھی امام بتائے آپ کو کہ آپ نے کیا حاجت خدا سے مانگنی. امام رہنما ہے، ہادی ہے. حاجتیں اگر ہم اپنے نفس سے پوچھیں، اپنی خواہش سے پوچھیں، اور اپنے دل سے پوچھیں، اور پھر امام کے سامنے پیش کر دیں کہ میرے دل میں، میرے نفس میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، مہربانی کر کے آپ پوری کر دیں، پھر تو یہ امام نہیں ہے. بنی اسرائیل یہی کام کرتے تھے. قرآن مجید میں زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں ساری ان کی دی گئی ہیں. بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے امام مقرر کیا حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ آئے ان کو ہدایت کرنے کے لیے. بنی اسرائیل نے اپنی حاجتیں موسیٰ کو بتائی کہ اے موسیٰ، ہمیں پکا پکایا کھانا، ہمیں بریانی، چکن تکا، یہ چیزیں چاہیے، ہمیں باربیکیو ہمارے لیے لو. وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، یہ قوم یہ تو سالن نہیں کھاتی، یا خود اپنا ہاتھوں سے پکا کے نہیں کھانا چاہتے، یہ پکا پکایا کھانا مانگ رہے ہیں. من و سلوا قرآن میں ہے نا، من و سلوا، یہ من و سلوا مانگ رہے ہیں، یعنی پکا پکایا باربیکیو مانگ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کھا کے ہدایت پاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھیج دیتے ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، باربیکیو آ گیا، کباب، تکا، چکن سب بنا ہوا، تیتر بٹیر بنے ہوئے، ان کو تینوں ٹائم پہ مل جاتے، وہ کھاتے اور سوتے ڈکارتے. پھر کچھ عرصہ کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ منہ پڑ گیا ہمارے، تنگ آ گئے ہیں، روز بدلنا چاہیے. بدلنے کے لیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کچا راشن لا کے دیں، ہم خود بناتے ہیں. راشن میں کیا لائیں؟ راشن میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاز لا کے دیں، کھیرے لا کے دیں، لہسن لا کے دیں، ٹیسٹ بنانے والی چیزیں، کہ یہ لا کے دیں ہمیں. حضرت موسیٰ سے کہا کہ ادعو یا موسیٰ، ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. دالیں لے کر آؤ، لہسن لے کر آؤ، تھوم لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، یہ چیزیں لو تاکہ ہم خود پکانا چاہتے ہیں. یہ حاجتیں، کبھی پکا پکایا لے آؤ، کبھی کچا راشن لے آؤ، کبھی یہ لے آؤ، کبھی یہ لے آؤ، حاجتیں. موسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، موسیٰ امام تھے. یہ انہیں کون کہتا تھا کہ اب موسیٰ سے یہ طلب کرو؟ ان کا نفس، ان کی خواہش، ان کا دل، ان کا جی، جی چاہتا ہے یہ کھائیں. آج کل لوگ یہی کام کرتے ہیں، مثلا کسی گھر کے اندر خواتین کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آج یہ پکانا ہے، کس کو کہتی ہیں کہ یہ چیز لے کر آؤں؟ اگر امیر لوگ ہیں تو انہوں نے کچھ چوکیدار رکھے ہوتے ہیں، ملازم رکھے ہوتے ہیں، روزانہ خاتون خانہ لسٹ لے کر آتی ہے، آ کر اپنے ملازم کو دیتی ہے، جو منڈی سے لا کر یہ چیزیں لا کر دے دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جن کے پاس پیسے ہیں انہوں نے گھر میں ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں گھر کا کھانا پکانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، انہیں روزانہ لسٹ دے دیتے ہیں، جو یہ لسٹ لے کر آ جاؤ، وہ لے کر آ جاتا ہے ٹوکری بھری ہوئی آ کے، یہ یا پکا پکایا منگوا لیتی ہیں، پیزا منگوا لیتی ہیں بازار سے، یا کچا راشن منگوا لیتی ہیں کہ یہ لا کے دے دو۔ آپ کیا کہتے ہیں وہ شخص جو روزانہ اس گھر کے لیے منڈی سے سامان لے کر آتا ہے، وہ امام ہے اس گھر کا؟ وہ باہر جا کے لوگوں کو کہے میں امام ہوں اس گھر کا، لوگ کہیں گے نظر آ رہا ہے جو امامت کر رہے ہو آپ، یہ تو امام نہیں ہوتا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، رہنما، ہادی، جس کی اطاعت کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ میں کیا خواہش کروں، امام وہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى، ہوا ہے دو آنکھوں والی، واو اور یہ، ہوا اردو میں جس طرح ہوا لکھتے ہیں الف کے ساتھ، اسی طرح یہ لکھ دیں اور یہ کے اوپر کھڑی الف ڈال دیں، کھڑی زبر ڈالیں تو ہوا بن جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہوا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى، ایک دو حافظ قرآن ہیں اس میں، یا ہیں ادھر یا نہیں جی؟ کون سی آیت ہے یہ، کس سورہ کی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى، سورہ نجف، نجم، نجم نا، نجم پنجابی میں نجم کہتے ہیں اور عربی میں نجم، سورہ نجم ہو، والنجم اذا ہوا، ستارہ، قسمیں ہیں اللہ کی، ستارے کی قسم جب وہ جھکا ڈھلا اسی میں ہے، وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ وہ رسول ہے جو اپنی خواہش، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، ہوائے نفس یعنی خواہش نفس، یہ وہ رسول ہیں جو اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے۔ کب بات کرتے ہیں؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے، ان هو الا وحی یوحا، جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ اے رسول یہ بات کرو، وہ بات کرتے ہیں، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ عام آدمی اپنی خواہش سے بات کرتا ہے، میرے جی میں آیا میں نے کر دی بات، رسول اللہ ایسے نہیں کرتے تھے، چونکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول اپنی مرضی، اپنی خواہش بیان کرنے نہیں آتا، اللہ کا پیغام بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، اللہ کی وحی ہوتی ہے ان کو، اور یہ لوگوں کو وحی خدا کی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ امام کے پیروکار ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، امام جو کچھ کہے وہ کرتے ہیں، امام جو کچھ کہے وہ انجام دیتے ہیں، امام جو طلب کرے اس کو اپنی حاجت قرار دیتے ہیں، نہ یہ کہ حاجت خود طے کرتے ہیں، تعین کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، پھر آ کے لکھ کے امام کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ پوری کریں۔ مثلا بنی اسرائیل نے کہا کہ پکا پکایا کھانا، اب یہ اللہ نے تو نہیں کہا، نہ موسیٰ نے کہا، خود ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں پکا پکایا، تلا ہوا، بھنا ہوا چاہیے، اور لسٹ لا کے موسیٰ کو دے دی۔ آیا یہ امام کے ساتھ رویہ امت کا ایسے ہونا چاہیے؟ یہ امام ہے، یہ تو نعوذ باللہ ملازم والا رویہ ہے۔ آپ اپنی حاجت کہہ رہے ہو کہ یہ لو میری حاجت ہے، آپ پوری کرو جا کر۔ جب وہ کھا کھا کے منہ پڑ گیا، پھر کہتے ہیں ابھی کچا راشن، موسیٰ کچا راشن، ادعو لنا ربک، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. پھر خواہش بدل گئی اور بدلی ہوئی خواہش پھر موسیٰ کو پیش کی، لسٹ نہیں دے دی کہ یہ اللہ کو جا کر پیش کرو، اب یہ راشن چاہیے. ہو یہ امام ہے آپ کا؟ اگر امام ہے تو امام کو تو اس طرح لسٹیں نہیں دی جاتی. امام سے جا کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ فرمائیے ہم کیا کریں، آپ بتائیں ہم کیا کریں، ہم کیا کھائیں، ہم کیسے کھائیں، ہم کب کھائیں، ہم کتنا کھائیں. امام اس لیے ہوتا ہے، اطاعت کے لیے. امام کی اطاعت کرنی ہے آپ نے. بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ نے اپنے امام کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا کہ اماموں کو فقط حاجتوں کے لیے آپ رکھو. حاجتیں کہاں سے بنانی ہیں؟ خود ماما سے پوچھنی ہے حاجت، پاپا سے پوچھنی ہے حاجت، بھائی سے پوچھنی ہے حاجت، ٹی وی سے دیکھ کے حاجت پوچھنی ہے. مثلا امام سے آج ہم نے جوڑا مانگنا ہے، اب یہ جوڑا کون سا؟ وہ ٹی وی کے فلاں ڈرامے میں جو فلاں ایکٹریس نے پہنا ہوا تھا وہ جوڑا امام مجھے لا کے دیا. یہ تو امامت نہیں ہے. وہ کھانا جو فلاں ڈش بنی ہوئی تھی فلاں کے گھر میں، یا مولا وہ مجھے لا کے دے دیا، یہ تو امام ہی نہ ہوئے. امام اس کو کہتے ہیں کہ جا کر پہلے پوچھیں کہ ہم کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کب کھائیں. امام بتائیں گے ہمیں. حاجتیں بھی ہماری وہی ہوں جو امام نے بتانی، جو آئمہ نے بتانی ہے. ہم میں سے بہت ساروں کا جی چاہتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. یہ حاجتیں ہم کہاں سے لے آئے؟ کلچر سے لے آئے، اپنے ماحول سے لے آئے، اپنی سوسائٹی سے لے آئے، اپنے محلے سے لے آئے، اپنی تہذیب سے لے آئے. تہذیب نے بتایا یہ تمہاری حاجت ہے، مولا کو آگے دے دیا کہ اے مولا تہذیب کہہ رہی ہے ایک لڑکی کے پاس یہ یہ سامان ہونا چاہیے، لہذا یہ مہربانی کریں. موبائل، یا مولا اللہ سے کہو مجھے ایک مہنگا موبائل دے کے دے. یہ امامت نہیں ہے، جہالت ہے. یہ جہالت ہے، امامت سے دوری ہے. عقیدت ہے، معرفت نہیں ہے. محبت ہے، آگاہی نہیں ہے. امام اگر امام ہوں اور امت امام مانی ان کو کہ یہ ہمارے امام ہیں، اس وقت امت کی زمام امام کے ہاتھ میں ہوگی، امت کے اوپر حکومت امام کی ہوگی. آئمہ کی زیارات بھی اسی لیے ہیں. آئمہ کی زیارات میں جاتے ہیں ہم، اپنی ساری حاجتیں، شفائیں مانگنے جاتے ہیں اور ساری حاجتیں. امام کے پاس جب آدمی جاتے ہیں تو امامت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور امام سے اپنی ذمہ داریاں و فرائض پوچھتا ہے. امامت کی معرفت نہیں، پورے دین کی معرفت نہیں. اور ظاہر ہے اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں آپ کو معرفت نہیں، اس لیے کہ پیدائشی طور پر مادرزادی ماں سے کوئی معرفت لے کر پیدا نہیں ہوتا. اس معرفت کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری مقرر کی ہے، اور وہ ہیں علماء. علماء ورثہ انبیاء ہیں، اہل علم، تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں، توحید سکھائیں، نبوت سکھائیں، امامت سکھائیں، قرآن سکھائیں، زندگی کے آداب سکھائیں. اگر علماء نے یہ کام نہ کیا، انڈین ڈراموں سے سیکھیں گے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ چیز جو علماء نے سکھانی تھی علماء نہیں سکھا رہے، اور لوگ فلموں سے، ٹی وی سے دیکھا دیکھی سیکھ رہے ہیں. لباس، جس نے جو لباس پہنا ہے، یہ لباس ہمیں کس نے، کہاں سے لیا ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے؟ امام سے پوچھا میں کیسا لباس پہنوں؟ ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ ہمیں امام سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے امام ہیں، رہنما، ہمیں بتائیے مرد کیسا لباس پہنے، عورت کیسا لباس پہنے، محرم کے سامنے ہمیں کیسے ہونا چاہیے، نامحرم کے سامنے ہمیں کیسے ہونا چاہیے، یہ سب ایک بات ہم نے امام سے نہیں پوچھی، بلکہ ہم نے اپنے لباس کا ڈیزائن ٹی وی سے لیا، مانگا امام سے، مولا یہ جوڑا چاہیے اور اس کی سلائی ایسے ہونی چاہیے، قیمت ایسے ہونی چاہیے، ڈیزائن ایسے ہونا چاہیے، دینا مولا نے ہے، بی بی نے دینا ہے، بنوانا میں نے خود ہے، سٹائل اس کا میں نے خود بنانا ہے۔ خوب آپ دیکھیں بہت ساری عورتیں بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں، وہ لباس جو تنگ ہو، وہ لباس جو آدھا ہو، ادھورا ہو، جس میں بدن نظر آتا ہو، بدن کے اجزاء نظر آتے ہوں، یا اتنا ٹائٹ ہو، تنگ ہو کہ بدن کے اندام نمایاں ہوں اس میں، وہ یہ بے حیائی کا لباس ہے۔ اور یہ سب کہتے ہیں بی بی نے دیا ہے، جب پوچھو عید پہ یہ جوڑا کہاں سے لایا، بی بی نے دیا ہے۔ بی بی بے حیائی کا لباس دیتی ہیں کسی کو؟ حضرت سیدہ کے بارے میں ہیں کہ جب بی بی لباس پہنتی تھی، ایک لباس پہنتی تھی اپنا تن چھپانے کے لیے کہ نظر نہ آئے، اور اس کے اوپر ایک اور لباس پہنتی تھی کہ بدن کے نشیب و فراز بھی نمایاں نہ ہو، دو لباس پہنتی تھی ہمیشہ، ایک جس سے جلد نظر نہ آئے، جسم نظر نہ آئے، اور دوسرا وہ لباس تھا جو جس سے بدن کے نشیب و فراز ہے نا، انسان کا جسم ایسے ہوتا ہے عورت مرد کا کہ مثلا جب انسان لباس پہنتا ہے تو بدن ایک جیسا نہیں ہے، سیدھا درخت کے تنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ کچھ بدن کے حصے ہیں وہ، جیسے سر اور ڈیزائن کا ہے، سینہ اور طرح سے ہے، پیٹ اور طرح سے ہے، بازو ٹانگیں اور طرح سے ہیں، تو سائز مختلف ہوتا ہے۔ اگر تنگ لباس پہنے یہ ساری چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ جناب سیدہ ایک لباس اس لباس کے اوپر پہنتی تھی جس سے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ بدن کے حصے نشیب و فراز ان کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بی بی سے کہیں کہ بی بی ہمیں لباس دے اور بی بی بے حیائی کا لباس ہمیں دے دے۔ لوگوں کا قصور نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ علماء، مبلغ، دین سکھانے والے اگر ہوں، امامت کا سبق پڑھانے والے معلم ہوں، لوگ وہی سبق یاد کرتے ہیں جو انہیں پڑھایا جائے، میڈیا جو سبق پڑھاتا ہے لوگ سیکھ لیتے ہیں، ٹی وی جو سبق پڑھاتا ہے لوگ سیکھ لیتے ہیں، ممبر سے جو سبق پڑھایا جاتا ہے لوگ سیکھ لیتے ہیں، محلے میں جو سبق پڑھایا جاتا ہے لوگ سیکھ لیتے ہیں، اگر امامت کا سبق پڑھایا جائے وہ بھی لوگ سیکھ لیں گے۔ امامت کا سبق نہیں پڑھایا گیا ہمیں، یہ کہ امام رضا کس کے لیے ہیں، حاجتیں ہماری پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے امام رضا جیل میں ہوں تو بھی حاجت پوری ہو جاتی ہے، امام رضا زندان میں ہوں حاجت پوری ہو جاتی ہے، خراسان میں ہوں حاجت پوری ہو جاتی ہے، مدینہ میں ہوں حاجت پوری ہو جاتی ہے، قید میں ہوں حاجت پوری ہو جاتی ہے، نہ، امام رضا اس لیے ہیں کہ امت کے حاکم بنے، امت کے رہنما بنے، امت کے پیشوا بنے، امت کے سربراہ بنے، امت ہر چیز ان سے پوچھ کے انجام دے۔ امام ایک شہر میں آئے، امام رضا علیہ السلام کی زندگی بہت ہی عجیب، ہر امام کی ہے، امام رضا علیہ السلام کی خصوصاً، مامون الرشید خلیفہ تھا عباسی بادشاہ، ظالم جابر حکمران، اس نے مکار تھا، بہت ہی مکار، اس مکار حکمران نے ایک فوجی وفد بھیجا، فوجی یونٹ بھیجا امام کو گرفتار کر کے لائیں مدینے سے مشہد، مشہد ایران میں ہے، مدینہ سعودی عرب میں ہے، یہ خراسان میں تھا، اور خراسان سے اس نے فوجی دستہ بھیجا کہ امام کو مدینے سے گرفتار کر کے لے آئیں، لیکن ایسی گرفتاری ہو کہ لوگوں کو بتانا چلے کہ یہ اسیر ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مہمان ہیں، بظاہر عزت آبرو ہو، محمل ہو، اچھی سواری ہو، لیکن اجازت کسی کو ملنے کی بھی نہ ہو، کسی کو دیکھنے کی اجازت نہ ہو، آزادی نہیں ہونی چاہیے، ظاہراً عزت ہو لیکن آزادی نہ ہو، کوئی امام کے پاس نہ آئے، امام کسی کے پاس نہ جائے، لے کر آئے امام کو مسجد کے قریب ایک شہر میں پہنچے، امام علیہ السلام نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ یہاں امامت کے بارے میں لوگ بات چیت زیادہ کرتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے. وہاں امام علیہ السلام نے ایک مفصل حدیث امامت کے بارے میں بیان کی، حدیث مرو. اس سفر کی دو حدیثیں مشہور ہیں، ایک حدیث نیشاپور ہے، حدیث سلسلہ تو ذہب جس کو کہتے ہیں، یاد ہے کسی کو حدیث سلسلہ تو ذہب جو امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں بیان کی، وہ نیشاپور جس میں قدم گاہ ہے، جا کے وہ در و دیوار و پتھر و مٹی و ہر چیز کو چوم کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں معلوم جو امام نے وہاں بیان فرمائی. نیشاپور ایک شہر ہے، وہاں امام پہنچے، امام علیہ السلام نے وہاں حدیث بیان کی، حدیث سلسلہ تو ذہب جس کا نام ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے یہ، اب آپ نے سب نے تحقیق کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، حدیث سلسلہ تو ذہب سب نے حفظ بھی کرنی ہے اور ڈھونڈنی بھی ہے، لکھنی بھی ہے آپ نے، سب طالبات نے، نئی پرانی جتنی بھی ہیں سب نے حدیث سلسلہ تو ذہب کتابوں سے تلاش کرنی ہے اور لکھنی ہے اور حفظ کرنی ہے. یہ پھر میں پوچھوں گا آپ سے. ایک یہ حدیث تھی مشہور، اور ایک اور بڑی معروف حدیث و بڑی مفصل حدیث امام نے بیان فرمائی، حدیث مرو. اس حدیث میں امام علیہ السلام نے امامت کی تشریح فرمائی، امامت کیا ہوتی ہے، امامت کے بارے میں حقائق بیان فرمائی، پوچھا لوگوں سے کہ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کس بارے میں سوچتے ہیں. کہا گیا کہ امامت کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں کیا معلوم امام کیا ہوتا ہے، اگر انہیں پتا ہوتا امام کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، تو آج طاغوت ان کا سربراہ اور بادشاہ اور حاکم نہ ہوتا، بلکہ وہی ان کا حاکم ہوتا جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے. او بابا بتائیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں امامت کا پتہ ہے امامت کیا ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں جس کو پتہ ہے امامت کیا ہے، ان کے اوپر طاغوت کی حکومت نہیں ہوتی. آیا آج پاکستان میں امامت کی حکومت ہے، طاغوت کی حکومت؟ ہمارے آبا و اجداد بھی طاغوتوں کے زمانے میں رہے اور جشن مناتے رہے، عزاداریاں اور سوگواریاں کرتے رہے، ہم بھی اسی طرح، ہمیں پرواہ نہیں ہے حکومت کس کی ہے، طاغوت کی ہے، امام کی ہے، امامت کا نظام ہے، جمہوریت ہے، ہمیں بس موقع ملے ایک مجلس کا، جشن کا، یہ کر کے ہم. امام نے فرمایا کہ اگر انہیں پتہ ہوتا امامت کیا ہے، طاغوت کے سائے میں نہ ہوتے، اگر انہیں معلوم ہوتا امامت کیا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ امامت کا سبق پڑھایا تفصیل سے لوگوں کو، جو یہ گزشتہ محرم گزرا ہے اس میں پورا عشرہ محرم کا اسی حدیث کے بارے میں تھا، امامت فراموش شدہ سبق جسے امت نے بلا دیا ہے. عنوان اس مجلس کا یہی تھا کہ امامت فراموش شدہ سبق ہے، بھول گئے شیعہ، بھول گئے امامت کو. حاجتوں کے لیے امام ہیں ان کے پاس، امامت کے لیے امام نہیں ہے، حاجتوں کے لیے ہیں. امام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ امامت اگر پتا ہوتی تو یہ ظلم نہ ہوتا، یہ ستم نہ ہوتا. کون سکھائے گا؟ امامت کیوں بھول گئے لوگ؟ اس لیے کہ جن کا کام تھا امامت پڑھانا، انہوں نے دوسرے کام شروع کر دیے، ان کو اور سبق ہیں یاد ہیں، انہوں نے وہ سبق پڑھانا شروع کر دیے، امامت بھول گئے کہ ہمیں یہ پڑھانا تھا. یہاں سے اب آپ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ملت کو، اس قوم کو، اس امت کو امامت کے سبق کی ضرورت ہے. لیکن امامت کا سبق اگر کسی کو خود یاد ہو، وہ سیکھنا پڑے گا ہمیں، عموماً طلبہ و طالبات کو یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر آپ نے اکثر انٹرویو میں بھی کہا ہے کیوں دین پڑھنا چاہتی ہیں. ایک سوال جو میں نے سب سے پوچھا ہے آپ سے, آپ کیوں دین پڑھنا چاہتی ہیں, ہر ایک نے ایک جواب دیا ہے کیوں پڑھنا چاہتی ہیں. کچھ نے یہ جواب دیا ہے, سب نے نہیں, کچھ نے یہ جواب دیا ہے کہ مثلا احکام پتہ چل جائیں, دین کے آداب پتہ چل جائیں, اپنے گھر میں اصلاح کر لیں, اپنے ماحول کو ٹھیک کر لیں. یہ تو بہت چھوٹا سا مقصد ہے دین کا. آپ نے دین سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے, خود حقیقی دین سمجھنا ہے, تفصیلی دین آپ نے پڑھنا ہے, اور پھر یہ تفصیلی دین اس امت کو سکھانا ہے تاکہ ساری دنیا, ساری انسانیت دین کے سائے میں زندگی بسر کرے, امامت کے سائے میں زندگی بسر کرے. یہ بھولا ہوا سبق ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر لوگوں کو بتانا ہے, پڑھانا ہے, امامت سکھانی ہے لوگوں کو. سنجیدہ ترین طبقہ چاہیے امامت کا سبق پڑھنے کے لیے اور امامت لوگوں کو سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے. باہمت, مضبوط ارادے والے لوگ, ڈیلے ارادے والے, ڈیلی شخصیت, سست لوگ وہ نہیں کر سکتے امامت کا سبق, نہ پڑھ سکتے ہیں نہ امامت کی راہ کو طے کر سکتے ہیں. آئمہ کے زمانے میں بھی آئمہ ہدا جیلوں میں تھے, زندانوں میں تھے, چونکہ لوگوں کو امامت کا پتہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مقدس باکرامت شخصیات ہیں, جیل میں بھی ہوں ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے. مثلا امام موسیٰ کاظم جیل میں ہوں, ہم حاضری پکا دیں امام کی, ہمارا کام چل جاتا ہے, شفا مل جاتی ہے, بے شک امام جیل میں, ہمیں تو اپنی حاجت دیکھنی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانا ہے, امام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارا دکھ, درد اور غم تازہ ہو جاتا ہے. امام کا غم تازہ ہو جاتا ہے. صحابی نے پوچھا کہ کون سا غم ہے آپ کا, امام نے فرمایا کہ عید کا دن امام مسلمین کے لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کا امام مسلمانوں سے خطاب کرے, لیکن جب مسلمانوں کے امام کا دن, اسلامی دن, قومی دن, امامت کا دن جب آتا ہے, اس دن امامت کے منصب پر طاغوت, شیطان, ظالم بیٹھا ہوا جب میں دیکھتا ہوں اور امت کی لاپرواہی, میرا غم ہرا ہو جاتا ہے, تازہ ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں سے امام باقر علیہ السلام اپنے اس مختصر سے عہد میں ہر عید پہ غمزدہ ہو جاتے ہیں, تو وہ امام جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پردہ غیبت میں؟ ایک سوال, کیوں بیٹھے ہیں امام؟ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں, امام حجت, امام عصر زندہ ہیں. اب زندہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں پردہ غیبت میں؟ حاجتیں تو پوری ہو رہی ہیں ہماری, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے عورت مرد جس کی حاجت نہ پوری ہو رہی ہے, لیکن امامت نہیں. اب امام عصر کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب عید کا دن آتا ہوگا اور ہر روز اتنی مسلمان آبادی ہے, اتنے مسلمان ممالک ہیں, اتنی مسلمان قوم ہیں, امام موجود ہیں اور ہر قوم پر طاغوت سوار ہے, ہر قوم کے اوپر طاغوت کی حکومت ہے, ظالم کی حکومت ہے, ستمگر کی حکومت ہے, باطل حکومت ہے. امام کا دل دکھتا ہے اسے. ہم بڑے سادہ لوگ ہیں, سادہ آدمی سادہ کام کرتا ہے, وہ ہم یہ سادہ سادہ کام کر کے سمجھتے ہیں آئمہ کو خوش کرنے کے لیے ہماری سلواتیں ہی کافی ہیں, وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, سلواتیں ہم پڑھ دیتے ہیں تو امام خوش ہو جاتے ہیں. نہ خیر, امام خوش ہوتا ہے جب تک امامت کا نظام قائم نہ ہو, کوئی امام خوش نہیں ہوتا, کوئی امام خوش نہیں ہوتا. آخر ایک گھر کا سربراہ ہو، آپ کے گھر کا سربراہ، آپ کے والد، اگر انہیں بے دخل کر دیا جائے اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے الگ کر دیا جائے اور الگ گھر میں رکھ کر، ہوتا ہے بس اوقات بیوی روٹ جاتی ہے شوہر سے، بچے بھی لے جاتی ہے اپنے، میکے چلی جاتی ہے، اب شوہر روزانہ اسے بریانی دو، اسے پلاؤ کھلاؤ جو بیوی بچوں سے دور ہے یا جسے چھین لیے گئے ہیں سب کچھ گھر بار اس کا، اس کی صبح شام تعریفیں کرو، اس کے سامنے شعر پڑھو، اس کے سامنے جو بھی کرو، وہ نہیں خوش ہوتا، چونکہ جس گھر کا وہ سربراہ ہے اس کی سربراہی اس سے لے لی گئی ہے، اسے اس کا گھر لے لیا گیا ہے، وہ کب خوش ہوگا؟ وہ کہتا ہے مجھے بے شک چٹنی دے دو، کچھ بھی نہ دو، لیکن بیوی بچے میرے آنے میں اس کو خوش ہوں گا۔ امت اور امام کا رابطہ ایسا ہی ہے، اولاد اور والد کا رابطہ ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یہ امت ہم سے چھین لی گئی، کسی اور کو دے دی گئی، ہم کیسے خوش ہوں؟ امام اس وقت خوش ہے جب امت کی زمام امام کے پاس آئے، جب نظام امامت برپا ہو، قائم ہو، لیکن اس برپائی کے لیے پہلے امامت کا سبق پڑھنا سیکھنا ضروری ہے اور پڑھانا ضروری ہے تاکہ یہ نظام برپا ہو۔ آئمہ کی ولادت و شہادت کی مناسبت جشن ہو یا سوگ ہو، یہ مناسبتیں امامت کا مکتب زندہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اپنا فریضہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پوری دنیا، شیعہ وغیرہ شیعہ، امامت کا سبق بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سب فراموش کر کے ہوئے ہیں، پڑھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھایا گیا، جو ممبروں پہ آتے ہیں انہیں خود یاد نہیں ہے۔ آپ نے کسی سے امامت عقیدت سنی ہے، محبت سنی ہے، تذکرے سنے ہیں آپ نے، لیکن امامت کی حقیقت نہیں سنی، کیونکہ انہیں خود یاد نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ آپ فخر کریں، اعزاز ہے آپ کو، میں طلاب کے سامنے یہ بات کی ہے، آپ طالبات کے سامنے بھی یہ بات کر دیتا ہوں، چونکہ پہلے میں نے جو سابقہ آئی ہوئی ہیں خاران خواتین، ان کے سامنے یہ اظہار کیا ہے کہ ابھی تک مجھے آپ سے زیادہ امیدیں ہیں خواتین سے، مردوں کی نسبت ان سے بھی ہیں، نہ کہ نا امید ہیں ان سے، لیکن دونوں کا اگر موازنہ کریں تو آپ سے زیادہ توقعات ہیں ان کی نسبت، چونکہ آپ کے اندر سنجیدگی ہے، آپ کے اندر جدیت ہے۔ خواتین بہت سارے کاموں میں عہد کر لیں تو اس عہد کو نبھاتی ہیں، وفا کرتی ہیں، اور یہ نقطہ آپ کے لیے اہم ہے، ضروری ہے یہ بیان کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ نصر ہے، یاد ہے نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ پڑھیں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاباش۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا۔ یہ سورہ آپ نے کوشش کریں، کوشش کر سکتی ہیں آپ یہ بات ثابت کرنے میں کہ یہ سورہ آپ کے بارے میں نازل ہوا ہے، اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری، آپ کے بارے میں سے مراد خواتین نا، جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، فقط یہ خواتین جو یہاں ام الکتاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، فقط ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہی خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں، ان کے بارے میں یہ سورہ ہو سکتا ہے، اگر یہ کوشش کریں اپنے آپ کو اس کا مصداق بنا سکتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آسان ہے ترجمہ اس کا، آپ شاہ صاحب کو یاد ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی نصرت، نصر اور فتح آ جائے پھر لوگ کیا کریں گے، گروہ گروہ بن کر دین کے اندر داخل ہوں گے. ابھی نہیں ہو رہا، گروہ گروہ بن کر دین میں نہیں آ رہے، ابھی گروہ گروہ بن کر دین سے باہر جا رہے ہیں. کیوں باہر جا رہے ہیں؟ چونکہ دو کام ہونا باقی ہیں، ایک اللہ کی نصر اور ایک اللہ کی فتح، جسے فتح کہتے ہیں اردو میں. آپ اردو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح. عربی میں فتح ہے، فتح و نصر نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ دین میں نہیں آ رہے. فتح و نصر جب آئے گی لوگ دین میں آ جائیں گے. ابھی لوگوں کو دین معلوم نہیں ہے. کیوں نہیں معلوم؟ چونکہ فتح و نصر نہیں آئی. فتح و نصر کیا ہے اس کا معنی سمجھ لیں. نصر میں مختصر بیان کرتا ہوں، بعد میں جو پہلے گفتگو مفصل ہوئی ہے یا کسی اور مناسبت سے تفصیل بیان ہوگی یا مفصل گفتگو آپ سن لینا کیسے بھی. عربی زبان میں نصر اس پانی کو کہتے ہیں جو سیلابی حالت میں، جب تیز بارشیں ہوتی ہیں جیسے آج کل ہو رہی ہیں پہاڑوں پہ، جب تیز بارش برستی ہے تو پانی سیلابی حالت میں پہاڑوں سے طغیانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اترتا ہے. جو پہاڑی علاقے سے انہیں پتا ہے کہ پہاڑی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے پانی کتنی تندی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آتا ہے. یہ پانی جب بلندیوں سے اترتا ہے تو میدانی علاقے میں آتا ہے. میدانی علاقے میں پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، چونکہ پانی کے نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی. محلوں میں اور گاؤں میں ادھر ادھر جگہ جگہ پانی، بارش کا یا سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، جوہڑ بنے ہوتے ہیں، یہ رکا ہوا پانی ہے. وہ پانی جو پہاڑوں سے اترتا ہے تیزی کے ساتھ سیلابی حالت میں، یہ سیلابی ریلا رکے ہوئے پانی کو اپنے ساتھ دھکیل کے لے جاتا ہے، اس میں بھی حرکت ڈال دیتا ہے، رکا ہوا پانی بھی آگے لے جاتا ہے. عربی زبان میں یہ پہاڑی سے سیلابی ریلا جو اترتا ہے تیز، اس کو نصر کہتے ہیں عربی میں، تیز پانی کا ریلا، طاقتور ریلا پانی کا، جو رکے ہوئے پانی کو اپنے ساتھ آگے چلاتا ہے، اس کو نصر کہتے ہیں. فتح عموماً وکٹری کو کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کامیابی. فتح نصیب ہوئی یعنی کامیابی. فتح کا مطلب کامیابی نہیں ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، بند. کوئی چیز بند ہو اس کو کہتے ہیں غلق، غین لام قاف، غلق. مفتاح کھولنے والی چابی، مفتاح چابی کو کہتے ہیں مفتاح، کھولنے والی شے جس کے ذریعے سے کھولا جائے. بند کرنے کو کہتے ہیں اغلاق، کھولنے کو کہتے ہیں افتتاح. کہتے ہیں مسجد کا افتتاح ہوا، مدرسے کا افتتاح ہوا، افتتاح یعنی کھل گیا، بند تھا پہلے کھل گیا، راستے کا افتتاح ہوا یعنی کھل گیا. فتح کہتے ہیں کھولنے کو. خب اب یہ معنی لے کر پھر آئیں آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح و نصر آئے گی پھر لوگ گروہ گروہ دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. فتح یعنی وہ طبقہ جو بند روحوں کو کھولنے والا ہوگا. اللہ کے دین کا راستہ بند ہو چکا ہے، خرافات کے ذریعے، رسومات کے ذریعے، بے دینی کے ذریعے، جہالت کے ذریعے، سستی کے ذریعے، تہذیب کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، ہر شے کے ذریعے ایک رکاوٹ بند. مثلا آپ جب راستہ بند کریں کسی کا، ابھی آپ نے راستے بند کیے ہوئے، آگے بینر لگا دیے، بیریئر لگا دیے آپ، اس کے پیچھے ایک اور، اس کے پیچھے ایک اور، راستے بند کرنے کے لیے راستے میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. دین خدا کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، قوم پرستی رکاوٹ ہے، شخصیت پرستی رکاوٹ ہے، گروہ پرستی رکاوٹ ہے، بت پرستی رکاوٹ ہے، جہالت رکاوٹ ہے، بے وقوفی رکاوٹ ہے، یہ سب دین خدا کی رکاوٹیں ہیں۔ یہ رکاوٹیں کون اٹھائے گا؟ فاتح طبقہ۔ فاتح کامیاب لوگوں کو نہیں کہتے، فاتح بند راہوں کو کھلنے والوں کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دین خدا بند کر دیا ہے، کچھ دوسرے آتے ہیں جن کو دین خدا کا راستہ کھولنا ہے، ساری رکاوٹیں ہٹانی ہیں۔ اور جب رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، پھر گرو گرو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کاروان کاروان بنا کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بند راہوں پر تو کوئی بھی نہیں آتا، کاروان کب آتے ہیں؟ جب راستے کھلے ہوئے ہوں۔ راستے کھلتے اس وقت ہیں جب کوئی راستے کھولنے والا آئے، اور رکا ہوا پانی جوہڑ، جوہڑ والا پانی رکا ہوا ہمیشہ گندا پانی ہوتا ہے۔ بارش کا تازہ پانی بھی جو اترتا ہے، چند دن زمین پہ ٹھہرتا ہے، اس میں بدبو پڑ جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں، جونکے آ جاتے ہیں، مینڈک آ جاتے ہیں۔ رکا ہوا پانی ہمیشہ گندا پانی ہوتا ہے، چند دن رکے گندا ہو جاتا ہے۔ چلتا پانی صاف پانی اور رکے ہوئے پانی کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب تک ایک متحرک طبقہ لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا، جس کی حرکت سیلابی ریلے کی طرح ہو، پر ولولہ، پر جوش، پر ہمت، جن کو کوئی چیز نہ روک سکتی ہو۔ سیلابی ریلا جب آتا ہے، کوئی بند اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ یہ نصر، یہ سیلابی ریلا رکاوٹیں ساری ہٹا دیتا ہے، خود بھی حرکت کرتا ہے، دوسروں کو بھی حرکت دیتا ہے۔ اب آپ اگر چاہیں تو نصر خدا اور فتح خدا بن سکتی ہیں آپ، چونکہ پاکستان میں دین خدا کا راستہ بند ہے، اس کو کھولنا ہے۔ کھولنے کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کھولنے کے لیے نصر خدا اور فتح خدا چاہیے، خدا کی نصر چاہیے۔ یعنی وہ خاتون، وہ طالبہ پر عزم جو اپنی قوی ارادے سے آئے اس راہ میں، سیلابی انداز میں طاقت کے ساتھ آئے، اور خود جلدی تربیت و تعلیم پائے، اور خدا کی راہ میں بند رکاوٹوں کو راستے سے ہٹائے، یہ عورت بن جائے گی نصر اللہ۔ یہ طالبہ ہے نصر اللہ، یہ ہے فتح اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر دیکھو گے آپ کس طرح گروہ گروہ، کاروان کاروان لوگ آتے ہیں دین خدا کے اندر۔ اور ظاہر ہے اللہ کی نصر بننے کے لیے ماما کی بیٹی جو ہوگی وہ نصر خدا مشکل سے بنتی ہے، نصر اللہ بننے کے لیے، اللہ کی نصر بننے کے لیے تھوڑا سا ماما سے دور ہونا پڑتا ہے، پاپا سے تھوڑا سا دور ہونا پڑتا ہے۔ ماما پاپا کی لاڈلی نصر اللہ نہیں بن سکتی، وہ سیلابی ریلا نہیں بن سکتی، وہ فتح اللہ نہیں بن سکتی۔ جو خود ہی نہیں آگے بڑھ رہی، وہ راستے کیا کھولے گی دوسروں کے لیے؟ جو کھلے راستے پہ خود ہی رکی ہوئی ہے، آگے رکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کے پاؤں میں زنجیر ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر ہے۔ محبت زنجیر ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت اور اولاد کی محبت۔ کتنے ماں باپ ہیں اولاد کی محبت زنجیر بنی ہوئی ہے، اور کتنی اولادیں ہیں جن کے پاؤں میں ماں باپ کی محبت زنجیر بنی ہوئی ہے۔ امامت کا سفر ایسا ہے جس میں یہ زنجیر توڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بنانا چاہا، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ ایک زنجیر ہے تیرے پاؤں میں، جب تک وہ زنجیر ہے تو امام نہیں بن سکتا، اس زنجیر کو کاٹ پھر امام۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا وہ کون سی زنجیر ہے، میں تو ساری زنجیریں کاٹ چکا ہوں، علاقہ چھوڑ دیا، دیار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، بت توڑ دیے۔ غور کیا، فکر کیا، سوچا سوچا، جو نتیجے پہ پہنچے کہ ایک ہے زنجیر، اور وہ اسماعیل کی محبت ہے۔ اسماعیل وہ بیٹا ہے حضرت ابراہیم کا جو بڑھاپے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا، بڑھاپے میں جہاں عموماً اولاد نہیں ہوتی، جب عورت مرد بوڑھے ہو جائیں پھر بچہ نہیں ہوتا، اس زمانے میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس بیٹے سے بڑی محبت تھی دونوں ماں باپ کو، ہاجر ماں تھی اور ابراہیم باپ، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور پاؤں کی زنجیر۔ حضرت ابراہیم نے سوچا یہ زنجیر جب تک ہے ہو کیا کرو، اس کو قربان کرو، قربان گاہ میں لے جاؤ، ابھی عید قربان آنے والی ہے، یہ عید قربان اسی قربانی کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو، جوان ہو گیا تھا اس وقت، اٹھایا بیٹے کو، ماں نے تیار کیا، باپ کے ساتھ بھیجا قربان گاہ میں، لٹا کے گلے پہ چھری رکھی تو اللہ کا فرمان آیا کہ آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا، چونکہ عہد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، عہد وہ زنجیر توڑنی تھی، وہ کاٹ دیا آپ نے، جہاں چھری نہیں چلی وہاں چلانا ہی نہیں تھی، وہ ہم نے کہا ہی نہیں تھا، اور جہاں کہا تھا وہاں چل گئی، محبت پہ چھری چل گئی ہے، زنجیر کٹ گئی ہے، اب امام بن سکتے ہو۔ انی جاعلک للناس اماما، اب امام ہو لوگ، جو اولاد کی محبت میں گرفتار ہو وہ نہیں بن سکتا قوم کا رہنما، چونکہ اس کے پاؤں میں زنجیریں، ہزار زنجیریں ہیں۔ جو چھوڑ جائیں اولاد، جن کو روک لے، روک لیتی ہے، بس کتنے، فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے مریض کا آپریشن کر رہا ہے، اس کو ادھر ہی فون آتا ہے آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ادھر ہی آپریشن چھوڑ کے گھر چلا جاتا ہے، میرے بچے کا، میرے اپنا بچہ خطرے میں۔ ایک ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے، مثلا درس پڑھا رہا ہے، درس کے دوران فون آتا ہے تیرے بچے کی طبیعت خراب ہے، ادھر ہی کلاس، کتاب، قرآن، خدا سب چھوڑا، بچے کو اسپتال لے کے جانا، زنجیر ہے، یہ زنجیر بڑی سخت ہے، کھینچ لیتی ہے، یہ زنجیریں جو نہیں کاٹ سکتے وہ نہیں امام بن سکتے۔ اسی طرح قوم کے جو رہنما بننے ہیں ان کو یہ زنجیریں کاٹنا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ ایک سٹیج شو کریں، اس بات کا اچھا یہ سینریو ہے کہ بظاہر ایک آدمی ہو آزاد، ادھر آ کے کہے میں جو جی میں آئے گا کروں گا، جو میرے منہ میں آئے گا کہوں گا، پیچھے سے زنجیر بندی ہوگی، وہ زنجیر کھینچ لیں، وہ ادھر ہی گر جائے گا، ادھر ہی چلا جائے گا جہاں زنجیر ہے، غلام ہے، توک غلاموں کے گلے میں ہوتے ہیں، کچھ توک نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے۔ جو لاڈلے ہیں ماما پاپا کے، وہ نصر خدا نہیں بن سکتے، یہ زنجیر انہیں توڑنا پڑتی ہے، تاکہ نصر خدا بنے، وہ اللہ کا سیلابی ریلا بنے، فتح خدا بنے، بند راہ کھولے، جہالت کے بند توڑے اور امت کا راستہ کھولے، کاروان کاروان لوگ دین خدا میں داخل ہوں گے۔ اور یہ نصر بننے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، آمادگی کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، ولولے کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، پھر انسان نصر بنتا ہے۔ کوئی شے انسان کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی، کہنا آسان ہے کرنا مشکل۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہی باتیں کر رہا ہوں، ممکن ہے ابھی کوئی گھریلو مسئلہ ہو، میں یہیں سے اٹھ کے میں بھی چلا جاؤں، کرنا مشکل ہے عملاً۔ حضرت ہاجر، آپ توجہ کریں، اسماعیل چھوٹے سے تھے، چند دن کے، چند دن کا بچہ، ماں اور بچہ دونوں حضرت ابراہیم نے شہر سے اٹھا کے پہاڑی علاقے میں، مکہ میں، اس وقت آبادی نہیں تھی، مکہ میں کوئی رہتا نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا وہاں، پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، درخت نہیں تھا، مکہ سنگلاخ ہے، پتھریلی زمین ہے، سب پتھر ہے، سبزہ تک، جھاڑی تک نہیں اگتی وہاں، بارش نہیں ہوتی وہاں پر۔ ایسی سرزمین پر جا کر اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے، اللہ نے حکم دیا ابراہیم ان کو وہاں چھوڑو تاکہ امامت کا کام صحیح کر سکو پہاڑوں میں، وہاں گئے جا کر چھوڑ آئے، تھوڑا سا راشن اور پانی دے کر آئے، وہ ختم ہو گیا، بچے کو پیاس لگی، بچے نے رونا شروع کیا اور ماں نے جب دیکھا تو بیتاب ہو گئی، حضرت حاجر بیتاب ہو کے پانی کے لیے دوڑ لگانا شروع کر دی، دو پہاڑیاں تھیں، بچہ ادھر لیٹا ہوا تھا، سامنے دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا ایک کا نام مروہ تھا، ایک پہاڑی بھی گئی آواز دی کوئی جواب نہیں آیا، دوڑ کے دوسری پہاڑی بھی گئی آواز دی کوئی ہے ادھر، کوئی آواز نہیں آئی، اس طرح سات دفعہ دوڑی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر، تقریباً پونا کلو میٹر بنتی ہے وہ پہاڑی کا سفر جو ہے ایک طرف کا، لگ بھگ اتنا بنتا ہے ایک طرف سے، پونا کلو میٹر ایک کلو میٹر کے نزدیک ہے، اتنا وہ خاتون دوڑی بچے کی خاطر، ساتویں چکر پر چونکہ بچہ رو رہا تھا چیخ رہا تھا، ساتویں چکر پر دیکھا کہ پانی کے ابلنے کی نکلنے کی آواز آ رہی ہے، اسے پانی نکلتا ہے زمین سے چشمہ، غور کیا تو بچے کے پاؤں سے چشمہ نکل رہا تھا، گئی وہاں وہی زمزم جو ابھی تبرک کے طور پر لوگ پیتے ہیں، یہ پانی نکلا، حضرت حاجر جب دوڑ رہی تھیں، بچہ پریشان تھا اور حضرت حاجر دوڑ لگا رہی تھیں، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا حاجر کی طرف کہ جاؤ جا کر مدد کرو حاجر کی، کوئی پریشان ہے، اللہ کی بندی پریشان ہو گئی ہے، اس کا مرد راہ خدا میں امام ہے لوگوں کا، تبلیغ دین کے لیے گیا ہے اور یہ پریشان ہو گئی ہے، جو مدد کرو اس کی، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ کون ہو، بتایا کہ ہاں میں زوجہ ابراہیم ہوں، یہ فرزند ابراہیم ہے، ابراہیم کون ہے، کہا وہ نبی خدا ہے، کہا کوئی ایسا نبی جو آپ کو تنہا اس صحرا میں اور جنگل میں چھوڑ گئے، جانور کھانا پینا کا کچھ بھی نہیں، جو تھوڑا سا دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، تو حضرت جبرائیل نے امتحانی سوال پوچھا حاجر سے، امتحانی سوال یہ تھا کہ آپ کو کس کے حوالے کر کے گئے ہیں، کس کے سپورٹ کر کے گئے ہیں، حضرت حاجر ایسی ہی بیویاں جچتی ہیں نا اماموں کے ساتھ، کہا کہ کس کے حوالے کر کے گئے ہیں، کہا اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، اسی خدا نے جس نے ان کو نبی بنایا ہے امام بنایا ہے، اسی اللہ کے حوالے کر کے ہم ہی گئے، یہ نہیں کہا کہ کتنا غیر ذمہ دار مرد ہے، بیوی بچے کو ادھر جنگل میں تنہا، کوئی گھر نہیں ہے، پیاس نہیں، اگر کوئی دیہاتی عورت ہوتی وہ تو فوراً بچے کو لیتی میکے چلی جاتی، حضرت حاجر میکے نہیں گئی، اس جنگل میں رہی، اور یہ اس عورت کی کرامت ہے کہ ابھی حج میں کعبہ کا جب حج کیا جاتا ہے طواف، اس طواف میں ایک نیم کوس ہے، باقی سارا طواف کعبے کی دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، ایک حصہ کعبے کا ایسا ہے کہ جہاں پر کعبے کی دیوار سے دور ہونا پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا گول سی دیوار ہے، اس دیوار کے باہر سے آنا پڑتا ہے، اگر کعبے کے ساتھ اندر سے آئے جائیں حج باطل ہو جاتا ہے، وہ جگہ جہاں وہ دیوار بنی ہوئی ہے حضرت حاجر کی قبر ہے کعبہ کے ساتھ، اور حاجر کی قبر کے طواف کو اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا، اور ہر حاجی صفا و مروہ میں سات چکر لگانا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا، یہ سات چکر حاجر کے قدموں کے نشان ہیں، مردوں کو بھی کہا دوڑو، علماء کو بھی کہا چکر لگاؤ، خواتین کو بھی کہا حج کرنا ہے تو حاجر کی طرح ادھر دوڑو، حاجر کون ہے، وہ با ایمان خاتون، با ارادہ خاتون، جس کو اکیلے شیر خار بچے کے ساتھ تنہا اس بیابان میں چھوڑ گئے، اب توجہ کریں، اب وہ طالبہ اپنی طرف دھیان دے، یہ آئی ہے نصر خدا بننے اور فتح الہی بننے، اور ماں باپ ام الکتاب میں چھوڑ کے گئے، جو ہی وہ سیڑھی سے اترتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتی ہے اور دعویٰ رکھتی ہے کہ میں نصر خدا اور فتح خدا بنوں گی، آپ کو تو مکہ میں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو تو سنگلاخ جگہ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، من و سلوا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، بہترین جگہ پہ بہترین ماحول میں، ارادہ چاہیے، عزم چاہیے ہوتا ہے، صاحبان عزم کچھ بنتے ہیں۔ ایسی خواتین بھی تھیں جن پر قرآن نے لعنت کیے، جنہوں نے انبیاء کو ستایا، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ایسی بھی تھیں۔ انبیاء کے گھر تو آ گئی لیکن انبیاء کے ساتھ متفق نہیں تھی، وہ ماما پاپا والی تھی۔ حضرت لوط اس کو کہتے تھے کہ میں جانا ہے تبلیغ پر، وہ کہتی تھی اگر تم تبلیغ پہ گئے میں مے کے چلی جاؤں گی، تنگ کرتی تھی حضرت لوط کی بیوی۔ لہذا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سوائے لوط اور چند لوط کے ساتھیوں کے باقی سب کو غرق کر دو، اور خصوصیت کے ساتھ لوط کی بیوی کو خصوصاً سب کے سامنے غرق کرنا، چونکہ اس نے لوط کو بہت ستایا، اس نے گمراہ بیوی تھی۔ خواتین اگر راہ خدا میں آ جائیں اللہ اجر دیتا ہے ایسا اس عورت کو کہ کعبے کا جز بنا کے امت کے طواف کا حصہ بنا دیتا ہے اس خاتون کے نقش قدم کو، اور ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ حج بنا دیتا ہے۔ صفا و مروہ کی سائی ایک عورت کا نقش قدم ہے، اگر عورت چاہے اس مقام پہ پہنچ سکتی۔ حاجر معصوم نہیں تھی، یہ نہ کہو کہ معصوم تھی مقام عصمت پہ پائی تھی، ایک معمولی خاتون تھی، اور یہ بھی سن لو کہ کنیز تھی، نوکرانی تھی، حضرت ابراہیم کی بیوی تھی سارا، یہ لڑتی تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ، ان کے تعلقات حضرت ابراہیم سے ٹھیک نہیں تھے، تانے دیتی تھی، ستاتی تھی، مشکلات کھڑی کرتی تھی، اور یہ حاجر ان کی نوکرانی تھی۔ سارا نے تنگ آ کر وہ حضرت ابراہیم کو دے دی کہ میں اس کو آزاد کرتی ہوں، آپ سنبھالو اس کو۔ حضرت ابراہیم نے اسے آزاد کر کے اسے عقد کیا، زوجہ بنا لیا، وہ نوکرانی بن گئی، مناسک حج اس کا نقش قدم۔ عورت اگر چاہے کر، اس لیے میں نے کہا آپ سے زیادہ امیدیں ہیں نصر خدا و فتح خدا کے لیے، جد چاہیے، سنجیدگی چاہیے، ارادہ چاہیے، عزم چاہیے، اور وہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ آپ کا کام سخت ہے، آپ نے بھولا ہوا سبق امت کو سکھانا ہے امامت کا۔ امام پردہ غیبت میں ہے، امامت مہجور ہے، امامت پردے کے پیچھے ہے، پردے سے ادھر لانا ہے، کس نے لانا ہے؟ آپ نے، جب رکاوٹیں ہٹائیں گی، جب امت کی جہالت ختم ہوگی۔ اس وقت امام حاجتوں کے لیے ہیں، اطاعت کے لیے حکومتیں ہیں، حکومت کی اطاعت کرتے ہیں، لیڈروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے مسلمان، شیعہ سنی سب کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ امام کے پیچھے نا، تاغوتوں کے پیچھے۔ امامت کا سبق بھول گئے ہیں، یہ کام ہے جو انجام دینا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے سبق امامت کا، سفر میں تھے امام نے امامت کا سبق ان کو پڑھایا، کہ وہ گفتگو حتماً سننی ہے آپ نے کسی خاص مرحلے پہ جا کر۔ امامت کے بارے میں اسی سال کے محرم کی گفتگو تھی، عشرہ محرم، اور وہ پوری حدیث امام رضا علیہ السلام کی پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، مومنین کے سامنے۔ البتہ وہاں بھی اس حدیث کی ساری تفسیر نہیں ہو سکی، چونکہ تفسیر کے لیے کافی وقت چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے یہیں پر آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ خوب، یہ عزیزان، یہ کام ہوگا ارادے اور جد سے ہوگا۔ آج کی مناسبت ہمیں اسی طرف بلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، یہ موقع، یہ فرصت آپ کو عنایت کی ہے، آپ کو مہیا کی ہے کہ امامت کا بھولا ہوا سبق پڑھیں اور دنیا کو بھی پڑھائیں، لیکن زنجیریں پاؤں سے کاٹنی پڑے گی، ورنہ آپ سوئی ہوئی ہوں گی، زنجیر پھر بھی آپ کو کھینچ رہی ہے۔ درس میں ہے، زنجیر آپ کو کھینچ رہی ہے، نماز میں ہے، زنجیر آپ کو کھینچ رہی ہے۔ وہ کیا نماز ہے جس میں قیدی جا کے کھڑا ہو گیا اور زنجیر کھینچی جا رہی ہے؟ آزاد ہونا ہے، ان زنجیروں سے آزاد ہونا ہے ہمیں، اللہ کی نصر و فتح اگر بننا ہے ہمیں۔ ایک دن رکھیں گڑیا سوزی کے لیے اور اپنے گھروں میں کہیں کہ جتنی آپ کی گڑیا تھیں وہ ساری جلا دیں، کوئی یادگار گڑیا نہ ہو، کیونکہ اب آپ بچیاں نہیں بلکہ بالغ ہیں، اب آپ سرمایہ دین ہیں، اب آپ حاجر ہیں، اب آپ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بند راہیں کھول لی ہیں، اب آپ نصر خدا اور فتح خدا بننے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، اور جب بن کے وہ سیلابی ریلا بن جائیں گی انشاءاللہ ایک ہی حرکت میں سارے بند سارے ٹوٹ جائیں گے اور کاروان کاروان لوگ دین خدا میں شامل ہو جائیں گے، اور اس دن پردہ غیبت سے امام تشریف لائیں گے کہ میری امامت کی راہوں سے ساری رکاوٹیں اس امت نے ہٹا دی ہیں۔
آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرج،
صلوات سوچتے ہیں آپ، اس دن کی امید کے ساتھ و آرزو کے ساتھ انشاءاللہ کہ وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ جمعے کے دن پڑھتی ہیں نا، یا روزانہ صبح پڑھتی ہیں دعائے عہد؟ ہر روز پڑھتی ہیں؟ دعائے عہد میں ایک جملہ ہے، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کیا معنی ہے اس جملے کا؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ دوسروں کو یہ دن دور نظر آتا ہے اور ہمیں بہت قریب نظر آتا ہے۔ دوسرے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت، کیوں ہمیں نزدیک نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ اس راہ میں اس جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹانے کے لیے اب ہم آگئے میدان۔ مثلا ایک روڈ بلاک ہے، کہتے ہیں کب کھلے گا، کہتے ہیں پتہ نہیں کب کھلے گا، یہ تو پتہ نہیں کھلتا بھی ہے یا نہیں کھلتا، لیکن جب کھلنے والے آ جاتے ہیں انہیں پوچھو بھائی راستہ نہیں کھلا، کہتے ہیں تھوڑی دیر صبر کرو بس کھلنے والا ہے۔ کیوں کھلنے والا ہے؟ چونکہ ہم میدان میں آ گئے ہیں، یہ میدان میں اترے ہوئے لوگوں کا عہد ہے کہ چونکہ ہم میدان میں آ گئے ہیں اس لیے اب یہ دن دور نہیں بلکہ بہت نزدیک آ رہا ہے انشاءاللہ، اور وہ نزدیکی آپ کے وجود سے اور آپ کے عمل اور کوششوں سے ہوئے، باتوں سے نہیں کوئی چیز نزدیک ہوتی، باتوں سے 1200 سال گزر گئے ہیں، 1200 سال پہلے والی امتیں رسومات کر کے چلی گئیں، عادتوں کے مطابق زندگی گزار کے چلی گئیں، اپنا اپنا طور طریقہ کر کے گزر گئے، 1200 سال سے امامت نہیں ہوئی، لیکن ہم بھی اگر انہی کی طرح رہے انہی کی طرح کرتے رہے تو پھر یہ 1300 سال بھی گزر جائے گا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ 1300 سال آخری سال ہو اور اس میں مزید آگے اضافہ نہ ہو تو پھر وہ ساری رکاوٹیں امامت کی راہ سے ہٹانی ہیں۔ ام الکتاب در حقیقت فتح و نصر الہی تیار کرنے کی تربیت گاہ ہے، اور اس تعلیم و تربیت کو پانے کے لیے آپ کی آمادگی ضروری ہے، ذہنی، ارادی، قلبی، جسمانی آمادگی آپ کی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے پروردگار آپ کو علمی عملی میدان میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس راہ میں خدا آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور اس راہ کی خدا توفیقات عطا فرمائے، آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور حوزے کے مسئولین کو بھی خدا و تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ کہ جس مقصد کے لیے آپ آئیے اس مقصد میں آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ہر کوشش کر سکیں انشاءاللہ، آپ اپنی موفقیت کے لیے، سلامتی کے لیے، اپنے اساتید کے لیے، اپنے والدین کی سلامتی کے لیے، اور بالخصوص امام حجت کی ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔